تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, یہ ایک حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ, دونوں صحابہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ انکم تعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. یہ دونوں بزرگ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت انس دونوں ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو حضور نبی کریم حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کم سن صحابہ میں سے تھے, بچے تھے, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک طویل زمانہ انہوں نے پایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص بھی تھے, اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ تعالی تمہاری عمر میں اور تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائے. تو اس دعا کی برکت سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صحابہ کرام میں سب سے زیادہ ہوئی, 100 سال کے قریب عمر پائی, اور اولاد بھی اتنی زیادہ ہوئی کہ آخر عمر میں اپنی اولاد کے تمام اولاد کے نام بھی پوری طرح یاد نہیں رہتے تھے. تو عمر بہت پائی, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کافی طویل عرصہ گزارا. تو اپنے دور میں انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ایک دن فرمایا کہ تم بعض اوقات ایسے اعمال کرتے ہو, ایسے کام کرتے ہو کہ تمہاری نگاہ میں وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہیں. مطلب یہ کہ ان میں کوئی خرابی تمہیں خاص نظر نہیں آتی, اور بہت باریکی سے دیکھا جائے تو کوئی خرابی کی بات نظر آتی ہے تمہیں, اور اس واسطے کر گزرتے ہو کہ بھائی اتنی باریکی میں کون پڑے, وہ کر گزرتے ہو. ہم انہیں اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کبائر میں شمار کیا کرتے تھے, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ منہ بقات میں شمار کرتے تھے, یعنی ایسے کاموں میں شمار کرتے تھے جو انسان کو تباہ برباد کرنے والے ہوں. تو زمانے کا فرق بتا رہے ہیں کہ یہی عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مہلکات میں شمار ہوتا تھا, اور اس سے ایسا پرہیز کرتے تھے صحابہ کرام جیسے کبائر سے پرہیز کرتے ہیں اور آج انہی کاموں کو تم کر گزرتے ہو اور دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرتا کہ یہ کوئی برا کام کیا ہے، بلکہ اگر کسی کے دل میں خیال آتا بھی ہے تو سوچتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت باریکی کی بات ہے، اتنی باریکی میں کون جائے۔ اور یہ اپنے زمانے میں فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کا یہ زمانہ تھا، وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو مشکل سے 100 سال بھی نہیں گزرے تھے، تب یہ بتا رہے ہیں۔ تو اب اگر اس حساب سے دیکھتے جاؤ تو اپنے اس عہد میں جو جن حالات میں ہم مبتلا ہیں ان کا اگر مقابلہ کیا جائے، موازنہ کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے، تو پھر کیا کتنا زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ اللہ، اسی واسطے میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ صدر سے سنا کسی بزرگ کا قول، جو فرماتے تھے کہ آج کی دنیا میں اگر کوئی صحابی تشریف لے آئیں، صحابہ کرام میں سے کوئی بزرگ آج کی دنیا میں تشریف لے آئیں، تو وہ دنیا بھر کو یہ سمجھیں کہ یہ سب علیہ باللہ مسلمان ہی نہیں ہے، اور دنیا ان کو یہ سمجھے کہ یہ مجنون ہے، اس واسطے کہ ان کا جو معیار ہے تقویٰ کا، ان کا جو معیار ہے اطاعت کا، اس کو آج کی دنیا میں پاگل قرار دے، مجنون قرار دے۔ صحابہ کرام کی بات تو بہت بڑی ہے، آج اگر کوئی شخص ٹھیک ٹھیک 100% شریعت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو دنیا اس کو پاگل کہتی ہے کہ نہیں؟ آج بھی دنیا کہتی ہے بھائی یہ تو دنیا سے کٹ گیا اور یہ کٹ کے الگ ہو گیا، آخر اس دنیا کے اندر رہنا ہے مگر یہ دنیا سے کٹا ہوا ہے، اس کو پاگل بناتے ہیں، مجنون بناتے ہیں۔ تو اگر صحابہ کرام کے معیار کا تقویٰ طہارت آ جائے تو اس کو تو خدا نے کیا کہیں۔ تو زمانے کا فرق ہے، یہ جو کہا کہ تمہاری نظر میں وہ بال سے باریک بات ہے لیکن ہم اس کو قواعد میں سمجھتے تھے، تو اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ فی نفسی وہ عمل گناہ ہے مگر تمہاری آنکھیں اس کو دیکھ دیکھ کر ایسی عادی بن گئی کہ وہ کوئی بڑی بات معلوم نہیں ہوتی۔ اب ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ سود ہے، مثلا سود جو ہے وہ قرآن کریم نے ایسی حرمت اس کی بیان فرمائی اور اس کے اوپر ایسی وعید ارشاد فرمائی کہ جو اور کسی گناہ کے بارے میں وہ الفاظ نہیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، کہ سود کو چھوڑ دو اور اگر نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ آپ اندازہ کیجیے، شراب نوشی کے اوپر یہ الفاظ نہیں کہے گئے کہ شراب نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ زنا کاری کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا، چوری کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا، جھوٹ کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا، اس گناہ کے بارے میں، سود کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ اتنی بڑی بات، تو گویا ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو کبائر میں بھی ایک بہت بڑا کبیرہ ہے، سود کا کھانا بھی کھلانا بھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدیک، اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کا معاہدہ لکھنے والے پر اور سود کا گواہ بننے والے پر، ان سب پر لعنت فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی سخت لائی جائے، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اپنے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق بخشی تھی تو اس معاشرے میں اگر کوئی شخص سود کھاتا یا کھلاتا تو پورے معاشرے میں نقو بن جاتا تھا کہ میاں یہ تو سود خور ہے, اور اس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ معاشرے سے کٹا ہوا ایک فرد ہے جو اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کو اعلان جنگ کی دعوت دے رہا ہے, الحمد للہ اتنا اس کو برا سمجھا جاتا. ابھی کچھ بہت عرصہ نہیں, میرا 100-150 سال پہلے کی بات دیکھ لو, تو اس میں معاشرے کے اندر سود کھانے والے کو ایک مایوب نقو سمجھا جاتا کہ یہ آدمی ہمارے معاشرے کا فرد نہیں, کتنا برا سمجھتے تھے. اب ہوتے ہوتے سود کی وبا ایسی پھیلی کہ اس کی نفرت, اس کی برائی اور اس کا گناہ ہونے کا احساس کم ہوتا چلا گیا. یہ جو سودی نظام معیشت کا ہمارے اندر جاری ہوا بینکوں کے ذریعے, تو اس کی وجہ سے اس کی قباحت شناخت دل سے جاتی رہی, اور اس درجہ جاتی رہی کہ آج یاد دلانا پڑتا ہے لوگوں کو کہ بھائی سود بھی کوئی گناہ ہے, حرام ہے. اور نہ صرف یہ کہ قباحت شناخت جاتی رہی, الحمد للہ لوگ اس کو مایے فخر سمجھنے لگے, بھائی میرا بیٹا تو بینک میں ملازم ہو گیا, مبارکبادیں دی جا رہی ہیں کہ یہ کیونکہ بینک کی نوکری جو ہے اس کے اندر پیسے زیادہ ملتے ہیں, سہولتیں زیادہ حاصل ہوتی ہیں, لہٰذا لوگ مبارکباد دے رہے ہیں, بھائی بڑی مبارکباد ہے تمہارا بیٹا وہ اس کام کے اندر لگ گیا. تو گناہ کا گناہ ہونے کا احساس تو درکنار وہ ایک ہنر بن گیا, ایک ایسی چیز بن گئی کہ جو قابل تعریف ہے, قابل فخر ہے. اب اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ تم ایسا ہی ہے جو مبارکباد دے رہے ہو, جیسے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تمہیں اعلان جنگ کی دعوت مل گئی, بڑی مبارکباد, الحمد للہ تمہیں اللہ میں نے اپنا مد مقابل بنا لیا اور اعلان جنگ کر دیا تمہارے خلاف, تو مبارک ہو تمہارے لیے, الحمد للہ ایسی ہے مبارکباد. چلو اگر کوئی آدمی مجبوری کا شکار ہے بےچارا, اور اس کا جب تلاش میں ہے کسی اور ملازمت کے سفر و فاقے کی زندگی بسر کرنے کے بجائے اس نے یہ اختیار کر لیا, لیکن دل میں نادیم ہے, شرمسار ہے, اس سے نکلنا چاہتا ہے, وہ الگ بات. لیکن یہ کہ اس کو ایک منزل مقصود قرار دے کر اور اس کو مایہ فخر و امتیاز قرار دے کر اور اس پر مبارکبادیں دینا, کیسی افسوسناک بات ہے, الحمد للہ. تو یہ ہے وہ بات کہ قبائل جو تھے وہ اب ایسے ہی نہیں رہے کہ ان کے بارے میں کوئی ذہن میں خیال آیا کہ یہ برائی. گانا بجانا اور تماشے کا کوئی کردار بننا, یہ اس کو اس مسلم معاشرے میں کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا. کوئی گانے بجانے کا پیشہ اختیار کرے تو اس کو گویا کہتے تھے, اس کو میراثی کہتے تھے, اس کو کہتے بھائی یہ اس نے ایک راستہ الگ اختیار کر لیا. کوئی ناٹک رچائے تو اس کو کہتے بھائی یہ تو بھانڈ ہے, اس کو بھانڈ کہا جاتا تھا. اب ہوتے 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 یہ گناہ جو ہے اس کے گناہ ہونے کا احساس تو ختم ہوا ہی, وہ اب ہنر بن گیا, اب وہ فنکار ہے, اب وہ آرٹسٹ ہے, اور فنکار اور آرٹسٹ ہونے کی وجہ سے لوگ اس کی شہرت زمین آسمان کے اندر قرآن میں ملائے جا رہے ہیں, اس کو گویا ایک ایسی متبرک چیز سمجھا جا رہا ہے کہ اگر وہ آدمی جو ہے اس کو شہرت کے بارے میں عروج پر پہنچ رہا ہے, لوگ اس کی تعریف میں قصیدے پڑھ رہے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ یہ گویا بڑا عظیم انسان تھا, اس کی تعریف ہو رہی ہے. جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھیجا گیا ہوں باجوں گاجوں کو مٹانے کے لیے, وہ اس کے لیے امحق المعازف والمزامیر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ یہ آلات موسیقی اور گانے بجانے کے آلات ان کو مٹاؤں، اس لیے بھیجا گیا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں ایک حدیث میں یہ بات بیان فرمائی. آج جو شخص یہ گانے بجانے کے آلات کو زیادہ بہتر طریقے پر استعمال کرے وہ ہنر مند فنکار، اور فنکار ہی نہیں اب تو صوفی، اب اس کا نام صوفی ہے، اب وہ بڑا اللہ والا ہے اور جو لوگوں کو موسیقی کے ذریعے اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے. اللہ حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی تھی 14 سال پہلے کہ سیکون فی امتی قوم یستحلون الحر والحریر والخمور والمعازی یسمونہا بغیر اسمہا. فرمایا کہ میری امت میں آخر دور میں ایسے لوگ آئیں گے جو حلال کر لیں گے زناکاری کو، اعوذ باللہ، اور شراب کو اور باجوں گاجوں کو، اور ان کو حلال کر کے کس طرح حلال کریں گے؟ یسمونہا بغیر اسمہا، نام بدل دیں گے ان کا. زناکاری کو حلال کر لیا، اس کا نام کچھ اور رکھ لیا، دوستی رکھ لیا، آشنائی رکھ لیا، محبت رکھ لیا، جو چاہا نام رکھ لیا، اور اس نام کے ذریعے زناکاری حلال کر لی، اور شراب کو حلال کر لیں گے نام بدل کر، کہ ہے تو شراب، اب اس کا نام بدل کے بیئر رکھ لیا، کہہ دیا بھائی یہ تو وہ شراب نہیں ہے، حلال ہے. چنانچہ لوگوں نے، دینے والوں نے فتوی دیے کہ بیئر حلال ہے، اور موسیقی کا نام بدل کے فنکاری رکھ لیا، گانے بازی کے بجائے یہ آرٹسٹ ہے یہ فنکار، تو اس کا نام بدل کر رکھ لیں گے لوگ، اور نام بدل کر کہیں گے کہ یہ تو حلال ہے. تو آج وہ دور آ گیا کہ ان قبائر کو، جن کو جو حدیث میں قرآن میں صراحتاً ناجائز قرار دیے گئے، اور معاشرہ ہمیشہ سے ان کو برائی سمجھتا آیا، ان کو حلال کر لیا نام بدل بدل کر، اور طرح طرح کی تعویلیں کرتے. میرے والد مالی رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے اس قصہ سنایا کرتے تھے کہ ہندوستان کا ایک گویا تھا، وہ کہیں حج کرنے چلا گیا. حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ جا رہا تھا، تو راستے میں ایک جگہ کہیں منزل کی پڑاؤ ڈالا، تو جس جگہ پڑاؤ ڈالا رات کو، تو وہاں ایک عرب گویا بھی آ گیا. اب رات کو جب کھانا وانا کھا کے جب کچھ وقت ملا فرصت کا، تو وہ جو عرب گویا تھا اس نے کچھ گانا شروع کر دیا، گانا بجانا. تو یہ ہندوستانی گویا تھا، اس نے سنا تو اس کی آواز بڑی مکروہ معلوم ہوئی اس کو، بڑی بھدی آواز میں گا رہا تھا اور موسیقی بھی ایسے ہی الل تب چلا رہا تھا. جب اس کا گانا سنا تو کہنے لگا کہ قربان جائیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ انہوں نے ان عرب بدوؤں کا گانا سنا ہوگا تو اس کو حرام کر دیا، اگر کہیں میرا سن لیتے تو کوئی حرام نہ کرتے. تو آج یہ حالت ہو گئی کہ ہر گناہ کے اندر کوئی تعویل، کہ حضور نے فلاں وجہ سے حرام کر دیا ہوگا، آج جو میں کر رہا ہوں وہ اگر سنتے یا وہ کام کر دیکھتے تو اس کو حرام نہ کرتے. یہی آج سود کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو حرام کر دیا، اگر ہمارے بینکنگ کو دیکھ لیتے تھے شاندار عمارتیں اور شاندار کام، تو اس کو حرام نہ کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہر گناہ کو ہم نے نام بدل کر، اس کی خوبصورت شکل بنا کر، اور اس کے پیچھے غلط غلط تعویل لگا کر اس کو نہ صرف حلال کر لیا بلکہ اس کو فن بنا دیا، قابل تعریف چیز بنا دیا، اور اس کی تعریف میں ہو رہی ہے. اعوذ باللہ. تو بھائی یہ سارا کچھ بتا گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے کہ یہ ہونے والا ہے، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. اور مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ان باتوں سے باخبر رہ کر معاشرے کے اس فریب میں نہ آئے اور گناہ کو گناہ سمجھے، گناہ کو قابل نفرت سمجھے، اور قابل نفرت سمجھ کر اس سے جتنا ہو سکے پرہیز کرنے کی کوشش کرے. اگر کہیں مبتلا ہو جائے تو کم از کم ندامت کا اظہار تو کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دے. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آ جائے گا جب دین کے تمام احکام پر عمل کرنا ایسا ہو جائے گا جیسے کہ ہاتھ کی مٹھی میں آگ کے انگارے کو پکڑنا. کہ آگ کے انگارے کو پکڑنا جتنا مشکل ہے، اتنا دین کے سارے احکام پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بشارت بھی دے دی کہ جب وہ زمانہ آئے گا تو اس وقت ایک آدمی جو عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، معاشرے کے چلن سے ہٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو عمل کرے گا تو ایک آدمی کو 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا. اب قربان جائیے صحابہ کرام پر، انہوں نے کوئی بات چھوڑی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ رسول اللہ جو 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا تو 50 آدمی اس دور کے یا ہمارے یعنی صحابہ کرام کے دور کے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے دور کے ہیں صحابہ کرام. جس کے معنی یہ ہوئے کہ آج کے اس دور میں اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے تو 50 ابو بکر و عمر کا ثواب ملتا ہے. ان کی رحمت کا کچھ ٹھکانا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے تو فرمایا کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو لوت کا زمانہ ہے، لوت لو یہ ثواب، صحابہ کرام کے عہد کا ثواب. آج ہم لوگ بابا پا کی تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوتے. یہ بیوقوفی کی تمنا کبھی کبھی دل میں آیا کرتی ہے، لیکن بڑی حماقت کی تمنا ہے یہ. اس واسطے کہ دیتے ہیں بعد از ظرف قدا خار دیکھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کا ظرف دیکھ کر اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں. یہ صحابہ کرام ہی کا دل گردہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا حق ادا کر گئے. ہم ہوتے اپنی اس بے ہمتی کے ساتھ، اپنی اس کمزور ایمان کے ساتھ اس دور میں ہوتے تو خدا جانے کس صف میں کھڑے ہوتے. آخر ان کے حضور کے زمانے میں تو ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عبداللہ بن ابی بھی تھا، منافقین بھی تھے. تو ہم اپنی کمزوری کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوتے تو خدا جانے کس صف میں کھڑے ہوتے، الحمد للہ. تو اللہ نے ہم پر فضل فرمایا کہ بھائی ان کو کفر سے، نفاق سے بچا لیا، اور اس دور میں پیدا کر کے یہ کہہ دیا کہ اب تمہیں اس دور میں پیدا ہونے کی تمنا کرنے کی ضرورت نہیں. اس دور میں شریعت کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کر لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کو راضی کرنے کے اعمال شروع کر دو، تمہیں وہی ثواب 50 صحابی کا ثواب ایک آدمی لے. یہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی. تو بھائی یہ زمانے کا دھوکا جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں، کہ ہر گناہ کو ثواب کرنے کی، ہر گناہ کو ایک ہنر قرار دیا جا رہا ہے، تو یہ زمانہ ایک لحاظ سے بڑے فتنے کا ہے اور ایک لحاظ سے بڑی لوٹ کا ہے. جب تمہیں کوئی کہے کہ بھائی یہ تو بڑا دقیانوسی ہو گیا، رجت پسند ہو گیا، مولوی ملا بن گیا اور معاشرے سے کٹ گیا، تو تصور کر لو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا. آپ نے فرمایا تھا ان ھذا الدین بدا غریبا و سیعود کما بدا، کہ یہ دین جب شروع ہوا تھا اس وقت بھی اجنبی تھا، ساری دنیا ایک طرف جا رہی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رخ سے ہٹ کر دعوت دینی شروع کی لوگوں کو. اس وقت بھی جو لوگ یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ معاشرے سے کٹے ہوئے لوگ ہیں اور انہوں نے ایک الگ راستہ اپنایا ہے، اس وقت بھی کہتے تھے. تو فرمایا کہ دین اجنبی بن کر شروع ہوا تھا، وسیعود کا نا بدا، اور پھر لوٹ کر ویسے ہی ہو جائے گا. آخر دور میں پھر اجنبی ہو جائے گا. جو اس پر عمل کرے گا اس کو کہیں گے بھائی یہ معاشرے سے کٹا ہوا ہے یار. لیکن کیا فرمایا فطوبا للغرباء, خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اجنبی بنے ہوئے ہوں معاشرے میں دین کی خاطر, جو اجنبی بنے ہوئے ہوں. یہ خوشخبری دے رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب تم کو یہ کہے کوئی شخص دین کے کسی حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ کہے کہ یہ معاشرے سے کٹ گیا, تو تصور کر لو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا, اور سمجھ لو کہ یہ تو تمہارے لیے ایک زبردست تمغہ دیا جا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ تم اللہ کے محبوب بندے ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے مصداق ہو کہ تم کو طوبا للغرباء کہا جا رہا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ تو ایسے گناہ کے کام ہیں کہ جو زمانے کے بدلنے سے ان کے گناہ ہونے کا احساس مٹ جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے لوگ اس کو قابل تعریف سمجھنے لگتے ہیں, جبکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں وہ مہلک کام سمجھے جاتے تھے کبائر میں شمار ہونے. ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کا جتنا مقرب ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالی کے رضا کی جس کو جتنی زیادہ فکر ہوتی ہے, اتنا ہی وہ معمولی معمولی باتوں کو بھی بڑا سمجھتا ہے اور اس سے پرہیز کی کوشش کرتا ہے. دیکھو ایک تو ہے گناہ, گناہ تو ہے ہی معصیت, لیکن بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو گناہ تو نہیں ہے, شریعت نے ایک طرح اس کی اجازت دی ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس میں تھوڑی بہت کراہت ہے, کراہت مکروہ تنزیہ ہے مثلا, یا خلاف اولا ہے, خلاف اولا ہے, افضل نہیں ہے کہ ایسا کیا جائے. تو جو لوگ کہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کو خلاف اولا کام کا ارتکاب بھی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے انہوں نے گناہ کر لیا, وہ خلاف اولا کام بھی نہیں کرتے, وہ کر لیتے ہیں اگر کر گزرتے ہیں تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا, کیونکہ ان کے دل میں بندگی کا احساس اس درجہ پیوست ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کے ہم بندے ہیں, لہذا ہمیں کوئی کام بھی ایسا نہ کرنا چاہیے جو ان کی مرضی کے ذرہ برابر خلاف ہو. تو اگر خلاف اولا کر گزرے تو اس پر بھی ان کا دل ان کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ گرد باغ دل خلال کم بوت بر دل سالک خزانہ غم بوت, کہ اگر کسی دل کے باغ میں سے ایک تنکا بھی کم ہو جائے تو جو اللہ کے راستے پر چلنے والا ہے اس کے دل پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ یہ تنکا بھی کیوں کم ہوا, کتنا غم ہوتا ہے. اب فرض کرو کہ تہجد نہیں پڑی کسی دن, تو تہجد پڑھنا کوئی فرض نہیں, کوئی واجب نہیں, لیکن یہ اللہ کے بندے جو مقرب بندے ہوتے ہیں اگر ان کی تہجد کی نماز چھوٹ گئی تو وہ ان کو اتنا غم ہوتا ہے جیسے انہیں کوئی گناہ کر لیا. وہ کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی معبودیت اور اس کے رب ہونے کا حق یہ تھا کہ ہم یہ کام ایک لمحہ کے لیے بھی ایک مرتبہ بھی نہ چھوڑ دیں, چھوٹ گیا تو غم ہو رہا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ تہجد کی نماز قضا ہو گئی جس سارے دن روتے رہے, آج کبیرہ گناہ کر کے بھی روتا آدمی, تو اس کو کہہ رہے ہیں یہ کہ تم ان کو سمجھتے ہو کہ معمولی سی بات تھی, لیکن ہم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک میں اس کو اتنی بڑی بات سمجھتے تھے, موبقات میں شمار کرتے تھے, کبائر میں شمار کرتے تھے. تو جو انسان کا تعلق اللہ جل جلالہ سے قوی ہوتا جاتا ہے اور مضبوط ہوتا جاتا ہے اسی حساب سے اس کو اللہ کی رضا کی فکر بڑھتی جاتی ہے. میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو پسندیدگی کے بھی خلاف ہو, یہ خیال پیدا ہوتا جاتا ہے. تو صحابہ کرام کو یہ فکر ہر وقت دامنگیر تھی کہ کیا ہو, ہر وقت اپنے دل میں جائزہ لیتے رہتے تھے کہ یہ عمل ہمارا کس درجہ اللہ کو منظور ہے اور محبوب ہے یا نہیں ہے. اب جیسے پہلے بھی حدیث گزری تھی کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, انہوں نے ایک مرتبہ بڑے پریشان ہوتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر فرمانے کہنے لگے کہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ, کیا حنظلہ تو منافق ہو گیا منافق ہو گیا. انہوں نے پوچھا کیسے, تو کہنے لگے کہ ہم جب آپ کی مجلس میں آتے ہیں اور آپ کی باتیں سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم آخرت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, آخرت کے مناظر جنت دوزخ کے مناظر ایسا لگتا ہے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور آخرت کی فکر بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل جو ہے بس آخرت کی طرف لگ گیا اللہ کی طرف لگ گیا. جب اٹھ کے جاتے ہیں اپنے گھروں میں بیوی بچوں کے ساتھ اتنا بیٹھتا ہوتا ہے تو وہ خیال کی وہ کیفیت باقی نہیں رہتی, پھر اپنے دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو اس واسطے مجھے خیال ہو رہا ہے کہ میں تو منافق ہو گیا کہ آپ کی مجلس میں جا کر تو کیا حال ہوتا ہے دل کا اور گھر جا کر کیا ہوتا ہے. اب حالانکہ گھر جا کر جو کام کر رہے تھے وہ کوئی گناہ نہیں تھا, حرام کام نہیں تھا, لیکن چونکہ آخرت سے سب دھیان اس وقت وقتی طور پر ذرا ذہن سے اوجھل ہو گیا, اس کو سمجھ رہے تھے کہ منافقت ہو گئی اور آئے پریشان ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اطمینان دلایا اور فرمایا کہ نہیں یا حنظلہ ساعتن فساعۃ, یہ وقت وقت کی بات ہے. کسی وقت انسان کا دھیان زیادہ آخرت کی طرف چلا جاتا ہے, کسی وقت کم ہو جاتا ہے. اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مواخذہ نہیں, گرفت نہیں, کیفیات آتی جاتی رہتی ہیں. کبھی شوق ذوق بڑھ گیا, کبھی آخرت کا تصور بڑھ گیا, کبھی کم ہو گیا. ان کیفیات کے زیادہ پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں. اگر عمل تمہارا درست ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو انشاءاللہ کوئی منافق ناراض نہیں ہے. لیکن فکر دیکھیے آپ اس بات کی کہ کہیں میں منافقت کے حد میں داخل نہیں ہوگا. اور تو اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, اب وہ فاروق اعظم جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. یہ شان حضرت عمر کی. پتہ چلا کہ ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پتہ چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو منافقین کی فہرست بتا دی تھی کہ مدینہ منورہ میں کون کون آدمی منافق ہے. اس کی فہرست حضور نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی تھی. اسی واسطے حضرت حذیفہ کو صحابہ کرام میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا ہے, صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار, کہ آپ نے راز کی حالت میں ان کو منافقین کی فہرست بتا دی. حضرت عمر کو پتا چلا کہ حضور نے حضرت حذیفہ بن یمان کو منافقین کی فہرست بتا دی, تو چپکے چپکے پہنچے حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس اور جا کر پوچھ رہے کہ حذیفہ خدا کے لیے بتا دو اسے میرا نام تو نہیں, اس منافقین کی فہرست سے میرا نام تو نہیں. یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے کچھ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسے نامنظور ہو گئے ہوں کہ میرا شمار منافقین میں ہونے لگا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو یہ فکر لگی ہوئی ہے. اس لیے کہا کہ مقربانہ بیش بوت حیرانی, جتنے مقرب ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے ہی ان کو فکر زیادہ ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نامنظور ہو جائے اور آپ کی رضا کے خلاف ہو جائے. یہ فکر لگی ہوتی, تو صحابہ کرام کو ہر وقت یہ فکر لگی ہوئی. تو تو بھائی اس حدیث کو بیان کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہم اور آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جیسی فکر تو کہاں سے لائیں, لیکن اتنا تو نہ ہو کہ اتنے بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں, غافل ہو کے بیٹھ جائیں کہ گناہوں کو گناہ نہ سمجھے, حرام کو حرام نہ سمجھے, گناہوں کو جائز سمجھ کر, فن سمجھ کر, ہنر سمجھ کر ان کی تعریف کریں. اعوذ باللہ العلی العظیم, اس سے تو کم از کم پرہیز ہو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلی نافرمانی سے تو بچ جائے, اور بچ جاؤ گے تو انشاءاللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے زمانے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ. یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اصحاب الاعراف کے بارے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے, اللہ کے راستے میں شہید ہوئے, حالانکہ وہ اپنے ماں باپ کے نافرمان تھے, لہذا ان کی شہادت نے ان کو جہنم میں داخل ہونے سے روک لیا, اور ان کے ماں باپ کی نافرمانی نے ان کو جنت میں داخل ہونے سے روک لیا. تو اب وہ جنت اور جہنم کے درمیان اس فصیل پر ہیں کہ نہ جنت میں داخل ہو سکے نہ جہنم میں داخل ہو سکے, درمیان میں ایک فصیل پہ روک لیا جائے. اور ایک اور جو حدیث ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ یہ وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں اتنی تھیں کہ ان نیکیوں سے کی وجہ سے وہ جہنم کے مستحق نہیں تھے, اور برائیاں اتنی تھیں کہ اس کی وجہ سے وہ جنت کے مستحق نہیں تھے, تو اس واسطے درمیان میں روک لیے گئے. یہ قرآن کریم میں سورہ اعراف کے اندر ایک مستقل سورت ہے, سورت الاعراف, اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آخرت میں جب لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو جنت والے جنت میں چلے جائیں گے, جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے اعوذ باللہ, اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو درمیان میں ہوں گے جن کو اصحاب الاعراف کہا جاتا ہے. وہ ایک فصیل, ایک دیوار ہوگی, اس فصیل کے اوپر وہ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ جنت میں جا سکے نہ جہنم میں جا سکے. قرآن شریف نے اس کا بڑا نقشہ کھینچا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں جب آراف میں پہنچیں گے تو جنت میں داخل تو نہیں ہو سکیں گے, وہاں کے مناظر دیکھ رہے ہوں گے اور دل میں خواہش بھی ہوگی پہنچنے کی, لیکن نہیں پہنچ پائیں گے. تو اس حدیث میں ان اصحاب آراف کے کون لوگ ہوں گے اس کا بیان فرمایا گیا. ایک تو فرمایا کہ پہلی جو مثال دی وہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے. اب جہاد اتنی زبردست فضیلت کی چیز ہے کہ اعمال حسنہ میں شاید اس سے زیادہ فضیلت کسی اور عمل کی آئی نہیں, اور اس جہاد کی حالت میں اگر شہید ہو جائے کوئی شخص, اپنی جان دے دے اللہ کے لیے, تو اس سے بڑی موت انبیاء کے بعد کسی اور کی نہیں, شہید کا جو درجہ ہے. لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ یہ شہید تو ہو گیا اللہ کے راستے میں, لیکن ماں باپ کا نافرمان تھا, ماں باپ کا نافرمان ہونے کی وجہ سے یہ جنت میں داخلے کا مستحق نہیں ہو سکتا. جب آخرت میں پہنچا تو شہادت کا تقاضا یہ تھا اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا کہ اس نے اس کو جہنم میں داخل ہونے سے روک لیا. لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایسی چیز تھی کہ اس کی موجودگی میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا, لہذا اس نے جنت سے روک لیا, تو درمیان میں رہ گیا. تو اس سے یہ پتا چلا حدیث سے کہ کتنا ہی بڑا فضیلت کا عمل ہو لیکن اگر حقوق العباد, اور حقوق العباد میں سب سے بڑا حق ہے والدین کا, وہ اگر وہ حق فوت کیا اور ماں باپ کی حق تلفی کی تو کتنا ہی بڑے سے بڑا وظیفہ پڑھ لے, کتنا ہی بڑے سے بڑی عبادت کر لے, نفلیں پڑھ لے, تہجد پڑھ لے, جو بھی چاہے کر لے, لیکن یہ عمل ایسا برا ہے کہ اس کی وجہ سے جنت میں داخلے سے محروم رہے. الحمد للہ. تو اس نے بتا دیا کہ ہر عمل کی اپنی اہمیت ہے. یہ نہ سمجھے کوئی شخص کہ جہاد میں نکل کھڑا ہوا اور اپنی جان دے دی تو اب سارے مطالبات سے بری ہو گیا. نہیں, وہ اپنی جگہ پر ہے, اس کی فضیلت اور حقوق العباد کی فضیلت کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. جب تک اس حق کو جس کو ضائع کیا ہے اس کی تلافی نہیں کرے گا جنت میں داخلہ نہیں ہوگا. یہ بتا دیا گیا. یہ اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ اس میں ہم لوگ بہت ہی غفلت میں مبتلا ہیں. عبادت میں تو لگ گئے, عبادت کے کاموں میں لگ گئے, نماز, روزہ, ذکر, تسبیح, تحلیل, وظیفہ, مناجات, سبھی کچھ, لیکن حقوق العباد جو اللہ تعالی نے ہمارے اوپر عائد کیے ہیں, والدین کا حق ہے, بیوی بچوں کا حق ہے, بہن بھائیوں کا حق ہے, پڑوسیوں کا حق ہے, اور اعزاء اقارب کا حق ہے, ان حقوق کو پامال کیا تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی مکمل. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ بھائی تمہارے نیک اعمال تمہیں جہنم میں داخل ہونے سے روک لیں گے, لیکن جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ اپنی اس برائی کا بدلہ نہ تمہیں دے دیا جائے جو حقوق العباد کو ضائع کرنے کی شکل میں تم نے انجام دیا. اب آج کل لوگ بہت سے ایسے ہیں ہم میں کہ اول تو دین کی طرف آتے نہیں, اگر آئے تو اس طرح آئے کہ بس نماز روزے کو اور عبادتوں ہی کو سب کچھ سمجھ لیا, اور جو حقوق اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہیں ان کا خیال نہ کیا, لوگوں کو تکلیف پہنچائی, لوگوں کو اذیت میں مبتلا کیا اپنی زبان سے, اپنے فعل سے, اپنے عمل سے, تو اللہ بچائے یہ جب تک جو وہ صاحب حق معاف نہ کر دے اس وقت تک معافی کی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے اس کا بڑا اہتمام چاہیے. اور سارے حقوق العباد کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی بھی انسان کو, اللہ کی مخلوق کو کوئی ناحق تکلیف نہ پہنچے. بس قدم قدم پر اس کا لحاظ رکھیں. یہ اگر لحاظ رکھ لے انسان تو انشاءاللہ سارے حقوق العباد ادا ہو جائیں. کسی کو جانی تکلیف نہ پہنچے, مالی تکلیف نہ پہنچے, ذہنی نفسیاتی تکلیف نہ پہنچے. میرے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ سے رہو, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. وہ ان کو ہم نے دیکھا کہ ایسی باریک بینی سے یہ عمل کرتے تھے کہ بعض اوقات عقل حیران ہو جاتی, اور کبھی کبھی یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ تمام عمر اسی اہتمام میں گزری, تمام عمر کسی اہتمام میں گزری, یہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو, یہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو, اپنے وجود سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے, اس کے اوپر بوجھ نہ پڑے. اللہ, یہاں تک کیا بات یاد آ گئی ان کی آخری وفات سے چند دن پہلے کی بات. انتقال ہوا شوال میں, سوال کی 11 تاریخ کو. تو یہ بات ہے عید کے دن کی یا عید سے ایک آدھ دن بعد کی. سارا رمضان تکلیف میں گزرا, بار بار دورہ پڑا کرتا تھا. تو عید کے بعد ایک دن ہم لوگ بیٹھے تھے تو فرمانے لگے کہ میرا بھی عجیب حال ہے, ساری دنیا یہ تمنا کیا کرتی ہے کہ وہ رمضان کی موت نصیب ہو جائے, ساری دنیا یہ تمنا کرتی ہے. اور رمضان کے مہینے میں مجھے بار بار تکلیف ہوتی تھی تو دل میں کبھی کبھی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں اپنے پاس بلا لے,
موت نصیب فرما دے. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ خیال آتا تھا کہ اگر رمضان میں میرا انتقال ہوا, رمضان میں میری موت واقع ہوئی, تو میرے اوپر والے تدبیر و تقسیم کرنے والوں کو بڑی دقت ہوگی کہ رمضان میں روزے کی حالت میں ان کو صدمہ پڑے گا اور میری تدبیر و تقسیم کی پریشانی جو ہے وہ روزے کی حالت میں ان کو برداشت کرنی پڑے گی. اس واسطے میں نے یہ دعا میری زبان پر آئی نہیں کہ ان کو تکلیف نہ پاؤں. اور پھر یہ شعر پڑا کہ تمام عمر اسی اہتمام میں گزری کہ آشیاں کسی شاف چمن پہ بار. سوچا کہ اللہ, یہ اللہ کے بندے اپنے پرواز تخیل ان کی کتنی بلند ہے جو ہم لوگوں کے تصور سے بھی ماورا, کہ ایسی بات میں بھی یہ خیال آ رہا ہے کہ دوسرے کو میں موت سے بھی تکلیف نہ پہنچے, جاتے ہوئے بھی میں تکلیف نہ پہنچاؤں. یہ غیر بخیر تو یہ سارے حقوق العباد کا کی جو بنیاد ہے وہ یہ بات کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف. ہمارے حضرت حکیم الامت مارا شمری صاحب تھانوی کبھی صلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے, وہ سکھا گئے ایک ایک ادا سے تو حقوق العباد کی رعایت کس طرح کی جاتی ہے, اپنے نوکروں کی, اپنے ماتحتوں کی. ساری عمر معمول یہ تھا کہ اپنی خانقاہ کے اندر بیٹھے ہیں اپنے جگہ پر, اپنے کسی ماتحت کو کوئی کام بتانا ہے, کبھی اس کو نہیں بلایا, خود اٹھ کر اس کے پاس گئے اور جا کر کام بتایا. تو میرا کام ہے کہ اگر میں جا کر بتاؤں اس کو کیوں بلا کر, بلا کر کیوں کر لیں. ساری عمر یہ کام کی. فرماتے ہیں کہ جب اپنے نوکر کو, کسی ملازم کو کام بتاتا ہوں, دو کام بتانے ہیں, یہ تین, کہ بھائی پہلے یہ کرنا, پھر یہ کرنا, پھر یہ کرنا. کہتے ہیں اکٹھے تین کام میں, دو تین کام میں اکٹھے ایک مرتبہ نہیں بتاتا ہوں جو اس کے دماغ پر بوجھ پڑے گا. لہٰذا اس سے کہتا ہوں کہ پہلا کام یہ کر لو, جب کر کے آ جاؤ تو مجھے بتانا, پھر میں دوسرا کام بتاؤں گا. اس ذمہ داری کا بوجھ اپنے سر پر لے لیتا ہوں لیکن اس کے ذہن پر بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ تین کاموں کو یاد بھی رکھے. تو اتنا اتنی رعایت ہے اپنے دوسرے آدمی کی کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ میری ذات سے اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے. الحمد للہ تو بھائی یہ حقوق العباد ہے, یہ سب دین کا ایسا ہی حصہ ہے جیسے حقوق اللہ. تو یہ حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جس طرح حقوق اللہ, طاعات, عبادات, نماز, روزہ, درس و تدریس, فتویٰ, تبلیغ, جہاد, یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طاعت ہیں، لیکن ان طاعت کو بجا لاتے وقت یہ نہ بھولو کہ کچھ اللہ کے بندوں کے حقوق بھی تمہارے دن میں ہیں، اور اگر یہ بجا لائے اور حقوق العباد کو فراموش کر دیا تو انجام بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، آرام میں رہنا پڑے گا. اگرچہ بعد میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آراف والوں کو بھی ایک مدت کے بعد انشاءاللہ ان کو بھی جنت میں بھیج دیں گے اپنی رحمت سے، لیکن ابتدائی مرحلے میں تو جنت سے محرومی ہوگی، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. دوسری قسم کو بتائی آراف کی، یہ جو خاص مثال تھی کہ جہاد کیا اور ساتھ ساتھ میں ماں باپ کی نافرمانی کی،
کہ جن کی حسنات یعنی نیکیاں اتنی ہیں کہ جہنم سے مستحق نہیں بنے، اور برائیاں ایسی ہیں کہ جنت سے مستحق نہیں بنے، یعنی دونوں چیزیں برابر برابر ہیں، اچھائیاں بھی اور برائیاں بھی، ان کو بھی آراف میں بھیجا جائے گا. تو اس واسطے فکر اس کی کرنی چاہیے کہ پلہ حسنات کا بھاری رہے اور سیئات کا نیچے رہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی طرف سے نظر آئے، حسنات کا پلہ بھاری رہے، نیکیوں کا پلہ بھاری رہے. اسی واسطے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین چھوٹے چھوٹے اعمال میں سب کچھ کرتے تھے کہ یہ عمل جو نیک ہے یہ فضیلت مجھے بھی حاصل ہو جائے، یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے. یہاں تو ابھی اندازہ نہیں ہو رہا، جب حساب و کتاب ہوگا اور حسنات اور سیئات دونوں کا موازنہ ہوگا، دونوں کا وزن ہوگا، اس وقت ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی قدر و قیمت معلوم ہوگی. تو صحابہ کرام اس دنیا ہی کے اندر وہ نیکیوں کی قدر و قیمت پہچانتے ہیں. اس واسطے جو عمل کا پتا چلا کہ اس عمل میں فضیلت ہے تو آگے بڑھ کر وہ عمل کرتے ہیں، چاہے بظاہر دیکھنے میں کتنی چھوٹی معلوم ہو. ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکی کی کسی بھی بات کو حقیر نہ سمجھو. یہ شیطان بہکاتا ہے بعض اوقات کہ بھائی ہم سے تو بڑے بڑے گناہ ہو گئے، اگر یہ چھوٹی سی نیکی کر لی تو کون سا انقلاب آ جائے گا اس چھوٹی سی نیکی سے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، چھوٹی سی نیکی سے بھی انقلاب آ جاتا ہے بعض اوقات، اس لیے چھوٹی سی نیکی کو حقیر سمجھ کر نہ چھوڑو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا ایک حدیث کا، کہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص کسی مسلمان کے جنازے کی نماز پڑھتا ہے تو جنازے کی نماز پڑھنے پر اس کو ایک قیراط اجر ملتا ہے، اور جو جنازے کے ساتھ جاتا ہے ایک قیراط اور ملتا ہے، اور اگر دفن میں بھی شریک ہو تو ایک قیراط اور ملتا ہے اجر کا. قیراط ایک پیمانہ ہوا کرتا تھا چاندی تولنے کا. تو حضور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ پتا چلا تو کہنے لگے کہ ہائے افسوس کہ اس سے پہلے ہم نے یہ حدیث نہ سنی، نہ جانے کتنے قیراط ہم نے ضائع کر دیے، یعنی اس کی اہمیت دل میں نہ آئی کہ جنازہ پڑھنے میں کتنا ثواب ہے، تو کتنے قیراط ہم نے ضائع کر دیے. تو آج ہم نے یہ حدیث سنی تو اب اندازہ ہوا کہ اس کی فضیلت کتنی ہے، لہٰذا اعمال کی فضیلت کی طرف لپکتے تھے. اسی لیے کہ نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے. تو نیکیوں کو پلہ بھاری کرنے کے لیے بھائی جتنے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی نظر آتے ہیں نا، کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہو ایک دم سے خیال آ گیا بیٹھ کے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی بیٹھ کے پیا کرتے تھے تو بیٹھ کے پی لو، تو کچھ گیا تو ہے نہیں اور ایک نیکی مل گئی. گھر میں داخل ہوئے دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے معصور دعا پڑھ لی، اللہم انی اسلک خیر المولج و خیر المخرج، خرچ کچھ نہ ہوا اور ایک نیکی مل گئی. کسی مسلمان سے ملاقات ہوئی، خندہ پیشانی سے مسکرا کر اس سے مل لیے، ایک نیکی مل گئی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی سے کچھ خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے، اجر کا باعث ہے. تو چھوٹے چھوٹے اعمال بھی رغبت کے ساتھ کرنے چاہیے تاکہ آپ حسنات کا پلہ بھاری ہو. میری ایک چھوٹی سی کتاب ہے آسان نیکیاں، وہ میں نے اسی مقصد کے لیے لکھی ہے کہ اس میں ایسے اعمال جمع کر دیے ہیں جن کے کرنے میں کوئی زیادہ مشقت نہیں ہوتی، محنت خرچ نہیں ہوتی، پیسہ خرچ نہیں ہوتا، لیکن آدمی وہ کر لے تو نیکیوں سے اپنا دامن بھر لیتا ہے. اور اسی طرح اگر برتا چلا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رحم فرما دیتے ہیں اور نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے. تو اپنے نیکیوں کے حساب کتاب کو بڑھانے کی کوشش کرو، اپنا جو نیکیوں کا حساب ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے اعمال سے بھی جو میسر ہو اس نام اعمال کو بڑھا لیا جائے. اس کام کے لیے وہ کتاب انشاءاللہ بڑی مفید ہے، اس کو پڑھیے اور اس کے اندر جو اعمال لکھے ہوئے ہیں اس کو اس کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ حسنات زیادہ ہوتی چلی جائیں. اس پر حضرت والا نے جو تبصرہ لکھا ہے اس حدیث کے اوپر کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی حسنات جو ہے اتنی تھی کہ جنت میں جہنم میں داخل ہونے میں رکاوٹ بن گئی، اور برائیاں ایسی تھیں کہ جنت میں داخل ہونے سے رکاوٹ بن گئی، لہذا اعراف میں چلے گئے. تو حضرت نے اس کے اوپر جو سب لکھا ہے وہ یہ، اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اہل معصیت میں سے کسی پر دوزخی ہونے کا حکم نہ کیا جاوے. ممکن ہے کہ کوئی حسنہ اس کے لیے دوزخ میں جانے سے مانے ہو جائے. یعنی ایک آدمی کو آپ دیکھ رہے ہو کہ کسی معصیت میں مبتلا ہے، گناہ میں، تو اس معصیت اور گناہ میں مبتلا دیکھ کر کسی کے اوپر یہ حکم لگا دینا کہ یہ جہنمی ہے یا جہنم میں جائے گا، یہ بات درست نہیں. اس واسطے کہ تمہیں کیا پتا، اول تو اللہ تعالیٰ اس کو اس معصیت سے توبہ کی توفیق دے دے تو کیا بھائی، اور اگر بالفعل توبہ کی توفیق نہ ہو تو کیا پتا کہ کوئی اور نیکی اس کی ایسی ہو جو اس کو جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائے. اور تیسرے اس سے بھی بڑھ کر کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی فضل فرما دیتے ہیں کسی بندے پر کسی بھی وجہ سے، ان سے کوئی پوچھنے والا تو نہیں، ان سے کوئی بات پوچھ تو نہیں کر سکتا کہ آپ نے فلاں کو کیوں جنت میں داخل کیا، لہذا اللہ کے اوپر کیوں حکم لگاتے ہو کہ یہ جہنم میں جائے گا. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے کسی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو. تو اس واسطے کسی پر حکم نہ لگانا چاہیے معصیت کی وجہ سے جہنمی ہونے کا. لیکن یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، پچھلی مرتبہ بھی ایک بات عرض کی گئی تھی، وہ اس سے کوئی غلط فہمی تاکہ نہ ہو. پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی کہ ایک شخص نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے میری لاش کو آگ میں جلایا جائے، اور آگ میں جلا کر اس کی جو راکھ ہے اس کو آندھی والے دن ہوا میں اڑا دیا جائے، اس طرح کہ اس کے ذرے ذرہ کہیں بکھر جائے. اور وجہ اس نے یہ بیان کی کہ میں اس لیے یہ چاہتا ہوں کہ کہیں اگر اللہ میاں کے ہاتھ آ گیا اور اس کے قابو چل گیا تو مجھے چھوڑے گا نہیں. یہ سنائی تھی نا حدیث پچھلے اتوار کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب بظاہر تو الفاظ بالکل کفر کے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی یہ شخص نے جو بات کہی نادانی میں کہی، لیکن یہ کہ اس نے بہرحال میرے خوف کی وجہ سے کہی، تو چلو اس کو معاف کیا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں. تو بعد میں مجھے ایک صاحب ملے تو کہنے لگے کہ وہ اللہ میاں نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، تو کیا ہم بھی اس قسم کی وصیت کر دیں؟ ایسی وصیت کر جائے تو بھائی یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص کرم کا معاملہ ہوتا ہے کسی بندے پر، تو وہ یہ نہیں کہ اس کی تقلید بھی شروع کر دو کہ بھائی ہم بھی یہ کام کریں گے. اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہمیں بھی کر دے گا, یہ بات ٹھیک نہیں. تو میرے والد ماجد قبض صلی اللہ تعالیٰ صدر سنایا کرتے تھے کہ حیدرآباد دکن میں جو نواب صاحب تھے, نظام حیدرآباد, تو ان کا قصہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے کسی وزیر کے ہاں گھر پر گئے دعوت میں. وزیر نے دعوت کی, وہ گھر پہنچے. جب گھر میں داخل ہوئے تو وزیر کا جو بیٹا تھا بالکل ایسے ہی چھوٹا سا, کوئی 8-10-12 سال کا, وہ سامنے نظر آیا کھیلتا ہوا. تو انہوں نے اس کو محبت سے پکڑا اور اس کے گال نوچ دیے, چھیڑ دیا اس کو. تو اس بچے کو کیا پتا کہ یہ نواب ہے یا بادشاہ ہے یا کون ہے. اس نے اٹھا کر اس کو کوئی برا بھلا کہہ دیا, تم بدتمیز آدمی ہو, کیا کرتے, اس کو بدتمیز وغیرہ کچھ ایسی بات کہہ دی. اب وزیر کے تو سناٹا چھا گیا کہ بادشاہ کو میرے بیٹے نے بدتمیز کہہ دیا اور برا بھلا کہہ دیا, پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اس نے اپنی وفاداری ظاہر کرنے کے لیے تلوار نکال لی اور کہا کہ یہ نواب صاحب کو ایسی بدتمیزی کرتا ہے, ان کے ساتھ گستاخی کرتا ہے, میں اس کو خبر دیتا ہوں. تو نظام حیدرآباد نے اس کو روکا کہ نہیں نہیں, یہ بچہ ہے, اس کو کیا, اور باقی بچہ جو ہے یہ بڑا ذہین معلوم ہوتا ہے, اور ذہین بھی ہے, خوددار بھی ہے اور بہادر بھی ہے, اسی واسطے اس نے چھوٹتے ہی اس کو برداشت کیے بغیر کہہ دیا کہ میرا مقابلہ کیا اس نے, تو ذہین ہے, بہادر ہے, لہذا اس کا آج سے وظیفہ جاری کر. تو وظیفہ جاری کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ وظیفہ جاری ہوتا ساری عمر اس بچے کو وہ وظیفہ ملتا رہا. اس وظیفے کا نام تھا وظیفہ دشنام, یعنی گالی دینے کا وظیفہ. یہ گالی دینے کا وظیفہ اس بچے کو ساری عمر ملتا رہا. تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی اس بچے کو وہ گالی دینے کا وظیفہ ملا, اب تم بھی جا کے گالی دے دو. کہ اس کو وظیفہ ملا تو مجھے بھی ملے گا. تو یہ مثال ایسی ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی اپنے بندے کے ساتھ مغفرت کا خصوصی معاملہ فرمائے, اپنی رحمت کا, تو یہ ان کی شان ہے, قریبی ہے. جس کے ساتھ چاہے کر دیں, وہ نقطہ نواز ہے, ذرہ نواز ہے, جس کو چاہے بخش دیں, جس کی چاہے مغفرت فرما دیں, جس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیں. لیکن کوئی دوسرا چاہے کہ میں بھی وہی کام کروں تو اس کا وہ حماقت ہے, وہ بیوقوفی ہے. تو اگر کسی اللہ کے بندے کے بارے میں یہ سنو کہ بھائی باوجود گناہ کرنے کے اس کے کسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بھی اس کی تقریر شروع کر دو. اب جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی, وہ اللہ تعالیٰ کیا پیش ہوئی, فاحشہ عورت ساری عمر ایسی گندے کام میں گزری لیکن پیش ہوئی, تو معلوم ہوا کہ اس کے نام اعمال میں ایک نیکی ہے. بھائی کیا ہے وہ نیکی؟ ایک مرتبہ جا رہی تھی تو دیکھا کہ کتا کھڑا ہوا ہے ایک حوض کے کنارے, پانی پینا چاہتا ہے, پیاسا ہے, پیا نہیں جا رہا, منہ نہیں پہنچتا. تو دیکھا کوئی ڈول وول میں کہیں سے پانی نکالوں, تو ڈول تھا نہیں. تو اس نے اپنا موزہ نکالا, چمڑے کا موزہ, اور چمڑے کے موزے میں پانی بھرا اور کتے کو پلا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی اس نے میری ایک مخلوق کے ساتھ یہ رحم کیا, تو آج میں بھی اس کے ساتھ رحم کروں گا, معاف کر دیا, مغفرت فرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اب مغفرت فرما دی, ان کا کرم ہے, ان کی عطا ہے, وہ مالک الملک ہے, بے نیاز ہے, جس کو چاہے نوازیں. لیکن آج کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی میں بھی ساری عمر اسی فحاشی میں گزاروں اور بعد میں کتے کو پانی پلا کے بخشا جاؤں, تو یہ حماقت کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اپنی جگہ ہے اور رحمت ان کی اپنی جگہ ہے. اس رحمت کی کوئی یہ نہیں کہ دوسرے کے ساتھ ہوا تو آج میں بھی اس کی تقریر شروع کر دوں. تو یہ جو حضرت فرما رہے ہیں کہ معصیت والوں کو جہنمی نہ کہو, بے شک نہ کہو, لیکن یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ دیکھو کہ معصیت والے آراف میں چلے گئے, جہنم سے بچ گئے, چلو میں بھی کر لوں معصیت, میں بھی گناہ کا ارتکاب کر لوں. گناہوں پر جرت نہ ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے استاد مولانا صاحبان محمود صاحب دامت برکاتہم انشاءاللہ 25 اگست بروز پیر بعد نماز مغرب اشرف کمیونٹی سینٹر میں نیوزمیٹرک بورڈ آفس جنا پولیٹیکل کالج کے پاس جو ہے وہاں انشاءاللہ بیان فرمائیں گے. خواتین کے لیے بھی پردے کا اہتمام ہوگا. یہ کسی نے پرچہ بھیجا ہے کہ قمر جہاں صاحبہ کوئی بیمار ہیں سب بیمار ہیں ان کی صحت کے لیے دعا سے درخواست کی ہے. دعا فرما لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.